لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کے ضمن میں صفات باری تعالیٰ کا بیان جاری. اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت پر ہم نے پچھلے سلسلے میں کلام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, رب العالمین ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ مالک ہے. اس کی یہ صفت کائنات کے اندر ہمیں اپنے مظاہر دکھاتی ہے, اپنے آثار دکھاتی ہے, اور اس کی ربوبیت کا نظام کائنات کے اندر جاری و ساری ہے. زمین کے اوپر دیکھیں تو انسان, حیوان اور چرند, پرند, یہ سب اس کی ربوبیت سے استفادہ کر رہے ہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندے, زمین کے اوپر رینگنے والے حشرات, اور زمین کے اندر رہنے والے جانور, اور سمندر اور دریا کی گہرائیوں کے اندر تیرنے والی مچھلیاں, اور تمام آبی مخلوق, یہ سب کی سب اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے فیض پا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی جگہ پر رزق فراہم کر رہا ہے, انہیں پالتا ہے, ان کی روزی انہیں مہیا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کا نظام ہے, یہ اتنا جاندار ہے اور اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ ہم جتنا اس میں غور کریں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت دیکھیں کہ انسانوں کو اور جانداروں کو جس شے کی جتنی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ شے اتنی زیادہ مقدار کے اندر پیدا فرما دی, اور اسے اتنا زیادہ لوگوں کے لیے حاصل کرنا آسان بنا دیا. جس شے کے بغیر انسانوں کا اور جانداروں کا گزارا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی ہی فراوانی کے ساتھ مخلوق کو چیزیں عطا فرما دی. آپ پانی کو دیکھیں, پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے, پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام اس قدر اعلیٰ درجے کا اور اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی وافر مقدار میں کیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے پر پانی مل ہی جاتا ہے. کسی جگہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کے دریا بہائے ہوئے ہیں کہ زیر زمین کہیں بھی وہاں پر بورنگ کی جاتی ہے, سوراخ کیا جاتا ہے, وہاں سے پانی نکل آتا ہے, کہیں کم گہرائی پر, کہیں زیادہ گہرائی پر. اسی طرح سمندروں کے اندر سفر کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اندر بھی پانی کا انتظام فرمایا ہے, اور خود سمندر جو ہے یہ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا نظام چلاتا ہے. چنانچہ سمندروں سے جو بھاپ بن کے پانی اڑتا ہے, بخارات بن کے پانی اڑتا ہے, وہی پانی بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے, اور وہ بادل چلتے ہوئے اس جگہ جا کے برستے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا. وہ کھیتیوں کو سراب کرتے ہیں, اس سے ڈیم بھرے جاتے ہیں, اس سے دریا جاری ہوتے ہیں, اس سے ندی نالے رواں ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ اور وہی پانی زمین کے اندر جا کے زمین کے ذخیرے کے اندر بھی اضافہ کر دیتا ہے. وہی جھیلوں کے اندر ذخیرہ کیا جاتا ہے, وہی تالابوں کے اندر جمع کیا جاتا ہے, اور وہی بادل جو پانی سے لبریز اور پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چلتے چلتے پہاڑوں کی بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے برستے ہیں, اور جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کو پانی فراہم کرتے ہیں. جس جگہ پر کوئی دریا نہیں, کوئی ندی نالا نہیں, وہاں پر بارش کا پانی آ کے ان کو سیراب کر دیتا ہے. اچھا, پھر یہی جو بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر جا کے بادل برستے ہیں, تو وہاں پر وہ برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جب برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ پانی کا ایک اور سٹاک ہوتا ہے, یہ ایک اور ذخیرہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے. سردی کے موسم کے اندر وہ برف جمی ہوئی ہے, وہ پانی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ریزرو کر دیا, محفوظ کر دیا. لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے تو دھوپ کی حدت اور گرمی سے وہ پانی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، اور وہ آبشاروں کی شکل میں اور وہ ندی نالوں کی شکل کے اندر وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ملتے ملتے آگے نہریں بن جاتی ہیں، وہ آگے مل کے بہت بڑے دریا بن جاتے ہیں، اور وہ دریا رواں دواں ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دریاؤں کا نظام جاری فرمایا۔ پوری دنیا کے اندر بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے اوپر پانی کے ذخیرے اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، وہ انسانوں کا پالنے والا ہے، وہ رب الناس ہے، وہ لوگوں کا پالنے والا ہے، انسانوں کا پالنے والا ہے، اور انسانوں کی بڑی بنیادی ضرورت پانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ پانی ان کو فراہم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اسے بطور خاص ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ارشاد فرمایا اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک مقدار میں، ایک اندازے کے ساتھ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو ہم نے زمین کے اندر داخل کر دیا کہ زمین کے پانی کے ذخائر کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہماری قدرت سے ہوا، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ چاہیں تو سارا پانی لے جائیں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ جیسے خدا پانی دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو پانی کے سارے سوتے خشک کر دیں، سارے دریا جو ہے وہ خشک ہو جائیں، سارے سمندر خشک ہو جائیں، اگر وہ چاہے تو پانی کو ختم کر دیں، لیکن اس کی ربوبیت ہے، اس کی شان ہے، اس کی شان رزاقیت ہے کہ وہ مخلوق کو فراوانی کے ساتھ پانی عطا فرماتا ہے۔ پھر پانی کا اس نے کیسا ایک نظام بنایا ہے، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر ہوائیں بادلوں کو حرکت میں لاتی ہیں، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے ان بادلوں کو فضا میں پھیلا دیتا ہے، اور ان بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں سے می برستا ہے، بارش برستی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ بارش ملنی ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ اس کے اوپر اچانک خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں بادلوں کو حرکت دیتی ہیں، بادل کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ان بادلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بادل کا ٹکڑا ہوا کے دوش پہ کوئی کسی شہر میں پہنچ گیا، کوئی کسی شہر میں پہنچ گیا، کوئی کسی شہر میں پہنچ گیا، تو یوں اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو شہروں پہ، ملکوں پر پھیلا دیتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بادل اٹھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بارش ہو جائے گی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بادل ہمارے سروں کے اوپر سے گزرتے 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 سارے ہی گزر جاتے ہیں، اور بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آتا، اور بعض اوقات چھوٹی سی بدلی اٹھتی ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پہاڑوں کی طرح بادل اٹھتے ہیں لیکن شہروں کو کراس کر جاتے ہیں اور جا کے کہیں اور ہی برس جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ سب یہ ہے کہ سب امر الہی اور حکم الہی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس قطرے کو جہاں برسنے کی اجازت دیتا ہے وہ قطرہ وہیں برستا ہے، وہ خدا جن بادلوں کو جہاں جانے کا حکم دیتا ہے وہ بادل وہیں جاتے ہیں، وہ وہیں جا کے برستے ہیں۔ سب نظام جو ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو یہ بارش پہنچانا چاہتا ہے ان کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے کے اوپر ہے، ایک قطرہ بھی خدا کے حکم کا پابند ہے، اور یہ قطروں لاکھوں قطروں کے مجموعے، کروڑوں اربوں کھربوں قطروں کے مجموعے بادل، یہ بھی خدا کے حکم کے پابند ہیں، اور جس سمندر سے یہ اٹھتے ہیں وہ سمندر بھی خدا کے حکم کا پابند ہے۔ جتنا پانی خدا نے اٹھانا ہے اتنا اٹھے گا، جتنا پانی نہیں اٹھانا اتنا نہیں اٹھے گا۔ تو یہ اس کی ربوبیت کا نظام ہے جو کائنات میں چل رہا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک ایسا اندازہ مقرر فرمایا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ اندازے کا لفظ جو ہے بیسیکلی ہم جب اپنی زبان کے اندر بول رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ ہم اور انداز میں لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی۔ یہ اندازہ ہے ہمارا، ایک ہوتا ہے ہمارا یقین، ایک ہوتا ہے ہمارا اندازہ۔ تو ایک اندازہ ہے جی ہمارا کہ یہ چیز اتنی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو یہ جو صفت ہے اندازہ فرمانے کی، وہ مخلوق کی صفت جیسی نہیں، اس کا جو اندازہ ہے وہ حتمی ہے، وہ قطعی ہے، وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے، وہ ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اس مقدار اور اس اندازے کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی فلا نہیں ہے، کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے، جس کے اندر کچھ لیک نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے اندازے مقرر فرمائے کہ کہاں پر کون سی چیز کتنی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، فرمایا اور ہمارے پاس ہر ہر شے کے خزانے موجود ہیں، ہمارے پاس ہر ہر شے کے خزانے موجود ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ان خزانوں کو ایک خاص اندازے سے نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کے لا متناہی خزانے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کا ارادہ ہوگا خزانے پیدا ہوتے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو جو نازل فرماتا ہے، جو مخلوق کو دیتا ہے، وہ خاص مقدار کے اندر دیتا ہے۔ چنانچہ دنیا جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی ایک مخصوص مقدار رکھی ہے جس کے اندر وہ چیز مہیا ہوتی ہے، میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سونا جتنا پیدا فرمانا تھا اتنا پیدا فرمایا، اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی ہے، اس کے مقابلے میں لوہا اس کی زیادہ ضرورت ہے تو اس کی کوانٹٹی اتنی ہے، اس کے مقابلے میں درخت اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہے تو اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے، اس سے زیادہ پانی، اس سے زیادہ آکسیجن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مخصوص انداز، مخصوص مقدار کے ساتھ جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اچھا اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کل شیء عندہ بمقدار، ہر شے اللہ کے نزدیک ایک مقررہ اندازے کے ساتھ ہے، ایک مقررہ اندازے کے ساتھ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انا کل شے ان خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر شے جو پیدا کی ہے اسے ایک خاص مقدار کے ساتھ پیدا کیا، ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ کتنی پھلے پھولے گی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی چھوٹی ہوگی، کتنی کوانٹیٹی ہوگی، کیا کوالٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اعتبار سے اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کیا۔ کون سا پودا کتنا لمبا ہوگا، کتنا پھیلے گا، کتنا بڑا ہوگا، پتا کیسا ہوگا، چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، پھل کیسا ہوگا، ذائقہ کیسا ہوگا، وہ پھل کی مقدار کیسی ہوگی، کیا آم جو ہے وہ تربوز کے برابر ہو سکتا ہے اور کیا تربوز آم کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا پیدا کرنا تھا وہ ویسا ہی ہے، بیر ہے، چیری ہے اور چھوٹے دوسرے پھل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اندازہ وہ مقرر فرمایا، لہذا وہ اسی کے مطابق پیدا ہوتے ہیں، اور خدا چاہے گا اس سے بڑے پیدا کر دے گا۔ جیسے انار ہے، ہمارے ہاں انار کتنا بڑا ہوتا ہے، موسٹلی جو ہے وہ اتنا بڑا انار ہوگا، تھوڑا سا اس سے زیادہ ہو جائے گا، آدھا کلو کا انار ہو جائے گا، تین پاؤ کا انار ہو جائے گا۔ لیکن حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ قرب قیامت کے اندر، جب قیامت قریب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اتنے اتنے بڑے انار پیدا فرمائے گا کہ اس انار کے چھلکے کے اندر سات بندے بیٹھ جائیں، سات آدمی اس انار کے چھلکے کے اندر بیٹھ جائیں گے، اتنا بڑا انار پیدا فرمائے گا۔ تو وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی وہ مقدار بنائے گا تو اس کے اعتبار سے پیدا ہوں گے۔ ابھی بھی دنیا کے اندر اشیاء کی مقداریں کم زیادہ ہوتی ہیں، چھوٹی چیز ہے بڑی بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقرر کردہ مقدار اور اندازے کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا پھر یہ بات ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے چیزیں ان کو عطا فرمائی، جیسے پانی کا عرض کیا۔ اب پانی سے بھی زیادہ ضروری چیز کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ پانی سے بھی زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ آکسیجن ہے، آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی کے بغیر تو ہو سکتا ہے تین دن چار دن تک آدمی زندہ رہ لے، لیکن آکسیجن کے بغیر تو شاید آدھا گھنٹہ بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو مفت کے اندر فراہم کیا اور اتنی مقدار کے اندر فراہم کیا کہ کوئی آدمی خواہ کسی غار میں چلا جائے یا وہ کسی میدان میں چلا جائے یا وہ پہاڑوں کے اوپر چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر آکسیجن مہیا فرمائی اور بندے کا جو زندگی کا نظام ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ اس کی شان ربوبیت کے وہ پالنے والا ہے، اور چونکہ بندہ پلتا ہے اور اس کے پلنے کے اندر آکسیجن کی بڑی بنیادی حاجت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو پیدا فرما دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ہمیں گرمی کی حاجت ہے، ہمیں سردی کی حاجت ہے، ہمیں روشنی کی حاجت ہے، ہمیں اور بہت ساری چیزوں کی حاجت ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی یا ادھوری ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ جیسے اگر سورج کی گرمی اور روشنی نہ ہو اور دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور گرمی نہ ملے تو آہستہ آہستہ ساری کی ساری دنیا برف بن جائے اور انسان برف میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر سورج غروب نہ ہو اور ہر وقت طلوع رہے تو اس کی گرمی بڑھتے بڑھتے جو ہے اتنی بڑھ جائے کہ انسان اس کی گرمی سے مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اس نے سورج بنایا تاکہ جو سورج سے ہمیں فوائد ملنے، اناج اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سورج سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر انسانی بدن کو کتنی چیزیں چاہیے، اس کو وٹامن ڈی چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے۔ جہاں پر سورج کی دھوپ اور کرنیں اور روشنی زیادہ ہے وہاں پر وٹامن ڈی کی کمی کم ہوتی ہے، اور جہاں پر سورج کم نکلتا ہے یعنی وہاں پر بادل چھائے رہتے تو وہاں پر کیا ہے کہ مصنوعی طور پہ انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، مصنوعی طور پہ ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذخیرہ ہے، جو وٹامن ڈی انسان کی ہڈیوں کے لیے اور اس کے وجود کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ کتنے فوائد ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، پھلوں کا پکنا، فصلوں کا پکنا اور درختوں کا اگنا اور پودوں کا جو ہے وہ پھلنا پھولنا، یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ اس میں سورج کی روشنی جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی، اس کی گرمی جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی۔ جو اناج پیدا ہوتا ہے، جو گندم اگتی ہے، جو مکئی اگتی ہے، اس کے لیے سورج کی گرمی سب سے مین چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اناج اگتا ہے کہ جسے کھا کے ہم زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ یہ حساب رکھا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو اور فوائد وابستہ ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں بلب، ٹیوب لائٹس اور سیور اور رنگ برنگی لائٹیں، سب کی حاجت ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایسا انتظام کیا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے روشنی کا سورس بنا دیا کہ ساری دنیا مل کے بھی اگر اپنے گھروں کی لائٹیں سب جلا دے تو ان کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کے مقابلے میں کچھ ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا اتنا بڑا گولا اور اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ تیار کر دیا۔ اچھا، پھر اب اسی سورج سے اب الیکٹریسٹی، بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوگی، جو سولر سسٹم ہے، کہ اسی سورج کی گرمی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی کہ اگر اس سے بجلی پیدا کی جائے تو دنیا کی ساری بجلی کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، ساری اٹامک انرجی جو ہے، ساری جو ہے وہ اٹامک پاور جو ہے، جو اس سے الیکٹریسٹی حاصل کرتے، پاور حاصل کرتے، جو پانی سے حاصل کرتے، جو گیس سے حاصل کرتے، جو بایو فیول سے حاصل کرتے، جو پیٹرول سے حاصل کرتے، جو ڈیزل سے حاصل کرتے، جو دنیا جہان میں کام کرتے ہیں سب ختم کر دے، صرف سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہے کہ کروڑوں سال تک اگر پوری دنیا سورج کی گرمی سے اگر بجلی بناتے رہے تو سورج کو کوئی نہیں فرق پڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے وہ ذخیرہ بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فوائد ہیں، ہم تو بہت معمولی علم رکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے کلام کر سکتے ہیں، ورنہ وہ لوگ کہ جو بطور خاص اسی کے اوپر ریسرچ کریں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ سورج کے ساتھ ہمارے کتنے فوائد وابستہ ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح ہمارے دنوں کا حساب، ہمارا نظام زندگی، ہمارے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے بنتے، ہفتوں سے مہینے بنتے، مہینوں سے سال بنتے، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں، وہ نظام کس سے چلتا ہے؟ وہ سورج چاند کے ساتھ وابستہ ہے، یا تو ہمارا شمسی سال ہے یا ہمارا قمری سال ہے۔ اور سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا، اور یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے ان کی منزلیں مقرر کی۔ یعنی سورج ہمیشہ ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر سورج کا جو اس کا جو چکر ہے وہ کسی اور جگہ سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، اور سردیوں کے اندر وہ تھوڑا سا سائڈ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف اس کی منازل ہیں، کہ جہاں سے سورج کا طلوع و غروب جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے سارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب نظام جو ہے اور یہ جو اس کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہے، یہ سب کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان لو اور حساب کو جانو. تمہارا حساب، تمہارا زندگی کے پیسے و معاملات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان سورج سے بننے والے ایام کے اوپر اور ہفتوں کے اوپر اور مہینوں کے اوپر اور سالوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز سے کتنی ساری چیزیں پیدا کر دی. اچھا، اسی طرح چاند کے ساتھ جو دوسرے فوائد ہیں وہ وابستہ ہیں، ستاروں کے ساتھ اور فوائد وابستہ ہیں. ستاروں کی روشنی بھی ہوتی ہے، ستاروں سے رہنمائی بھی دی جاتی ہے کہ اس سے راستے جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا فوائد ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے بھی آئے نہ ہو، مستقبل کے اندر آئے. اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عظیم وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور ہم نے بنی آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسانوں کو مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. تو بنی آدم جو ہے، انسان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ عظمت اور وہ بلندی عطا فرمائی ہے، بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو انسان وہ بنیادی ہستی ہے کہ جس کے لیے یہ نظام زندگی ہے، یہ نظام کائنات ہے. سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، پانی، آکسیجن، گیسز، نباتات، جمادات، حیوانات، زمین کے اندر مائنز، معدنیات، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے. جانور کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے. پانی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. آکسیجن کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. زمین کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. زمین کو پھیلایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرتبہ دیا، مقام دیا. اسلام کے اندر انسان کی جو عظمت اور اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، اور قرآن پاک میں اس چیز کو بار بار بیان کیا گیا کہ ہم نے انسان کو کیسی عظمت دی اور اس کو کیسا مقام دیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، فرمایا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب تمہارے لیے کام میں لگا دیا. اے انسان، تمہارے لیے کام میں لگا دیا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کاموں میں لگا دیا. اچھا، اسی طرح زمین کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بھی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. ارشاد ہوتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو تمہارے لیے پیدا کیا. اے لوگو، اے انسانوں، اس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. تو یہ انسان کی عظمت ہے، اور یہ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، یہ اس کا ایک بڑا خوبصورت اظہار ہے. رب تو سب کا ہے، رب تو جہانوں کا ہے، فرشتوں کا ہے، جنات کا ہے، حیوانات کا ہے، لیکن اس کے اندر جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے وہ بڑا بلند اور بڑا عظیم دیا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا تو اس کی شان ربوبیت نے مخلوق کے لیے جو ان کے اجسام ہیں وہ بھی ایک خاص انداز میں بنائے، اور جو ان کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایک خاص انداز کے اندر بنایا. اب آپ دیکھیں کہ مچھلی کا وجود اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، اور مچھلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم رکھا کہ وہ پانی کے اندر بھی زندہ رہ سکے. حالانکہ جو خشکی کے جانور ہیں اور جو ہم انسان ہیں وہ پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آکسیجن چاہیے. آکسیجن ہمیں پانی کے اندر نہیں ملے گا، مر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو، جو جاندار ہیں، جن کے اندر زندگی ہے، جن کے اندر حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مچھلیوں کا جسم ایسے بنایا کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ پانی کے اندر زندگی گزار سکتی، بلکہ پانی سے باہر آئیں گی تو مر جائیں گی. اچھا، اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان مچھلیوں کا وجود ایسا رکھا کہ وہ پانی کے اندر بآسانی تیر سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سمندری مخلوق ہوتی ہے اس کا جو جسم ہے وہ ایک مخصوص انداز میں ہوتا ہے. موسٹلی آپ جیسے مچھلیاں دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ ان کے اندر ایک لمبائی کا رخ ہوگا. کیوں؟ تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ پر لگائے ہوں گے کہ جن پروں کے ساتھ جو ہے وہ حرکت دے کے وہ اوپر جا سکیں، نیچے آ سکیں یا سیدھا جا سکیں۔ اور مچھلیوں میں آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے نہ پروں کو حرکت دے رہی ہیں اور نہ نظر آ رہا ہے کہ کس شے کو حرکت دے رہی ہیں، لیکن پانی کے اندر حرکت کر رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو دم ہے وہ بطور خاص اس انداز کی ہوگی کہ وہ دم کو ہلائیں گے اور وہ آگے بڑھتی جائیں گی۔ آپ دیکھیں اس کے پر، اس کی دم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا کہ جس کے ذریعے وہ پانی کے اندر چلتی۔ اچھا، پرندے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وجود دیا وہ اور طرح کا دیا، ان کا وجود وہ دیا کہ جس کے اندر ان کا بدن ہلکا پھلکا ہے اور ان کا بدن اس انداز کا ہے کہ جس میں لمبائی بھی ہو تاکہ ہوا کو چیر کے جا سکے، اور اس کے ساتھ ان کے پر ایسے ہلکے پھلکے بنائے کہ جس کے وہ حرکت دیں تو وہ ہوا کے اندر اڑ سکیں۔ اب انسان ہے، وہ اپنے بازو ہلائے تو ہوا میں نہیں اڑ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا وجود بھاری ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بازو بنائے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے پر ہوتے۔ تو انسان نے زمین پہ چلنا تھا، اچھا اب زمین پہ چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کو اس کی جو ہے وہ ٹانگ یا پنڈلی کی طرح سیدھا نہیں بنایا، بلکہ اس کے پاؤں کو یوں اس طریقے سے لمبا کر کے بنایا کہ جس کے اوپر وہ کھڑا ہو سکے۔ اچھا، اسی طرح جنگلوں میں جو رہنے والے جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان جانداروں کو مختلف طرح کی صلاحیتیں دی، ان کے اندر دشمن کو سینس کرنے کی، احساس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ۔ اچھا، شکاری جانور ہیں، ان کے اندر اپنے شکار کو سمجھنے کی اور اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت انسانوں سے زیادہ، ان کے اندر دوڑنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ اچھا، ان کی کھال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح موٹی اور اس طرح کی سخت بنائی کہ وہ جنگل میں کانٹے اور رنگ برنگی چیزیں ہیں، اگر ان کے اندر چلے تو وہ زخمی نہ ہو۔ اچھا، پھر ان کے بدن میں طاقت اور پھرتی ایسی رکھی کہ جتنا فاسٹ بھاگ سکے اتنا بھاگ سکے۔ تو یہ ایک چند ایک مثالیں میں نے عرض کی، چند ایک مثالیں عرض کی کہ جن کو بندہ دیکھتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا اور کیسے ان کے لیے انوائرمنٹ بنایا اور کیسے ان کے اپنے اجسام بنائے۔ اور یہ سب کے سب جو ہے یہ کیا ہے کہ چونکہ اس نے پالنا ہے تو جو مخلوق کے پلنے کے لیے اسباب تھے وہ اسے فراہم کر دیے۔ جو پرندے انتہائی شدید گرم علاقوں میں رہتے ہیں، پرندے یا جانور، ان کے بدن ذرا اور طرح کے ہیں، اور جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے بدن اور طرح کے ہیں۔ برفانی ریچھ ہے یا جو ہے وہ، اور جو وہاں پر مختلف وہ جانور ہوتے ہیں، پانڈا وغیرہ، آپ ان کے دیکھیں تو ان کی کھال کتنی موٹی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ کھال کی موٹائی جو ہے وہ وہاں کی سردی سے ان کی حفاظت کرے گی۔ پہاڑی جانور دیکھیں گے تو پہاڑی جانوروں کے لیے جو ہے وہ اور طرح کا جسم ہوگا، میدانی علاقوں کے جانوروں کا جسم مختلف ہوگا۔ اب بکرے بکری کے اندر ہی دیکھ لیں، پہاڑی اور ہوں گے، میدانی اور ہوں گے، صحرائی اور ہوں گے۔ اچھا، اونٹ ریگستانوں میں رہتا ہے تو لہذا اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے بنائے۔ یعنی یہ ایک پوری دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اس کی جو ہے وہ قدرتوں کے اندر غور کرو، تفکر کرو، کائنات کے اندر غور کرو، دیکھو اور سوچو اور غور کرو۔ تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہے یہ ان اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور اس کی ربوبیت کو اور اس کی تخلیق کو ظاہر کرتی ہیں کہ بندہ جتنا غور کرتا ہے خدا کے اوپر اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو اپنی ربوبیت کے حوالے سے ایک اور چیز بنائی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے اندر ایک وجدان رکھا ہے، ایک وجدان رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ غور کریں کہ انسان ہے، انسانوں کے ہاں اگر اولاد پیدا ہونی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، جب اس کا یہ سلسلہ بنتا ہے کہ اس نے اولاد کو جنم دینا ہے تو اس کو 100 سمجھانے والے ہوتے ہیں، اس کی گھر کی عورتیں سمجھاتی ہیں کہ بیٹی یوں پرہیز کرنی ہے، یوں ذرا اٹھنے بیٹھنے کا لحاظ کرنا ہے، جو بھی اس کی متعلقات ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ جو بچے جننے ہیں وہ تو بلیاں بھی جنتی، وہ دوسرے جانور بھی جنتے ہیں، ان کو کون سمجھاتا ہے، ان کو کون بتاتا ہے کہ کیا پرہیز کرنی ہے اور کس طرح تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے کے اندر خیال کرنا ہے۔ ان کے اندر وہ پہلی مرتبہ بھی جب اس پروسیجر سے گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کریں. اور آپ دیکھیں گے, اگر آپ جانوروں کو دیکھیں گے, آپ ان کو خود آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس طریقے سے اپنے تحفظ کی کوششیں کر رہی ہیں, اور جس وجود کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس وجود کی حفاظت کے لیے کیسے کوششیں کر رہی ہیں. اچھا, پھر جب وہ وجود پیدا ہوتا ہے, انسان کے ہاں بچہ پیدا ہو یا جانور کے ہاں بچہ پیدا ہو, مجھے یہ بتائیے کہ آخر ان کو کس نے یہ بتایا ہوتا ہے, ان کو کون یہ بتاتا ہے کہ تمہیں غذا کہاں سے ملنی ہے اور وہ غذا تم نے کیسے کھانی, کیسے کنزیوم کرنی. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اپنے کھانے کی طرف لپکتا ہے. جانور کا بچہ ہے وہ فوراً جو ہے وہ اپنی جو اس کی جو ہے وہ مادہ ماں ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ لبکتا ہے, اور فوری طور پہ وہ اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. آخر اس کو کس نے بتایا, اس کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا تمہیں ایسے ملے گی اور وہ غذا تم نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ کھانی ہے اور اپنے اندر اتارنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ اتنا جو وہ ہے, آپ اس کو شعور کہہ لیں, آپ اس کو سمجھ کہہ لیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے. اچھا, اسی طریقے سے پھر اس کے جو ہے جو ماں ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک محبت اور شفقت رکھی ہے. انسانوں کے اندر تو بڑی واضح ہے, ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. آخر ان کے اندر یہ محبت کون پیدا کر دیتا ہے؟ کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے وجود کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی ضرورت ہوتی ہے کیئر کی, تحفظ کی, خیال رکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے کے لیے جو ان کی ماں ہے اس کے اندر وہ خیال ڈال دیا. اب بلی کا بچہ پیدا ہوگا تو بلی اس کو چاٹے گی, پیار کرے گی. اچھا, بلا جو ہے وہ بچوں کا دشمن ہوتا ہے, تو بلی کیا کرتی ہے کہ ایک ہی جگہ نہیں ٹھہرتی, وہ ایک دن بچے اٹھائے گی اس گھر میں, اچھا وہاں سے اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوگا تو کسی اور گھر میں, وہاں عدم تحفظ کا احساس ہوگا تو کسی اور گھر میں. کیوں؟ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. اس کے اندر یہ کس نے ڈال دیا کہ تو نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہوتی ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ پالتا ہے. اور اس نے ایک بلی کے اندر بھی یہ احساس ڈال دیا کہ اس نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح آپ پرندوں کو لے لیں, پرندوں کے انڈوں سے بچے نکل لیں, تو آپ نے دیکھا کہ پرندے انڈوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آپ ذرا کسی جو ہے نا وہ چیل یا کوے کے گھونسلے کے اندر ذرا ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کے انڈوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں. ایسا وہ آگے سے لڑیں گے اور ایسا آگے سے مقابلہ کریں گے کہ پتہ چل جائے گا. آخر ان کے اندر یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ یہ تمہارے انڈوں کے اندر کیا ہے اور تم نے اس کی کیسے حفاظت کرنی؟ اسی طرح آپ ذرا جو ہے نا وہ بکری کے بچے کو جو ہے یا بلی کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں. اب بلی کے بچے کو چھیڑے گا, بلی آپ پہ حملہ کر دے گی, وہ آپ کو مارے گی, نوچے گی, پنجے مارے گی. کیوں؟ کس نے اس کے اندر یہ بات ڈالی؟ پالنا ہے, خدا نے پالنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تو نے یوں حفاظت کرنی ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کسی بھی جانور کے بچے کو لے لیں, آپ جو ہے وہ بھینس کے بچے کو دیکھ لیں, اگر اس کا بچہ جو خدا نہ خواستہ اس کا بچہ مر جائے تو بھینس کے اوپر اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں, کتنے عرصے کے لیے دودھ دینا چھوڑ دیتی, اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے, اور آپ کو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو نظر آئیں گے. اسی طرح ذرا کسی اونٹنی کے بچے کو چھیڑے تو اس کے بعد جان بچانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو پورا نظام ہے, یہ جو سب سسٹم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پالنا تھا اور اس نے پالنا ہے, اور پالنے کے لیے اس نے اسباب مقرر فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ مختلف اسباب رکھ دی کہ یوں پالو, یوں پالو, یوں پالو, یوں خیال کرو, یوں خیال کرو. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں, آپ پرندے کو دیکھتے ہیں, چڑیا کیا کرتی ہے کہ وہ دانہ چن کے لاتی ہے, وہ دانہ کہیں سے لیتی ہے, گھونسلے میں آتی ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ ابھی اڑ نہیں سکتا, ابھی وہ اپنی غذا حاصل نہیں کر سکتا, تو اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آئے گی اور اس کے منہ میں ڈالے گی, اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا اس رازق کی شان ہے، کیا اس رب العالمین کی شان ہے، کیسے وہ پالتا ہے، کیسے اس نے خوبصورت نظام بنایا ہے. آپ کبھی وہ منظر دیکھیں، آپ یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ایک پرندہ جو ہے، ایک چڑیا جو ہے، وہ اپنے بچے کے لیے دانے لے کے آ رہی ہے اور وہ اس کے منہ میں ڈال رہی ہے. اچھا آپ جو ہے ایک مرغی کو دیکھ لیں، آپ پہلے انڈوں کی حفاظت کرے گی، جب انڈوں سے چوزے نکلیں گے تو ان چوزوں کی حفاظت کرے گی. اگر اس کو بلی نظر آ گئی یا اس کو کوئی اور ایسا لگا کہ بھائی کوئی ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ فوراً ان کے اوپر اپنے پر ڈال کے بیٹھ جائے گی. آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، وہ ان کے اوپر اپنے پر ڈال دیتی ہے تاکہ نظر نہ آئے، بلی کو نظر نہ آئے. اچھا پھر وہ ان کو لے لے کے چلے گی، اپنے پیچھے ان کی لائن لگائی ہوتی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ ان کو دانا چگنا سکھا رہی ہوتی ہے کہ دانا کیسے لیا جاتا ہے. جانوروں کے اندر کبھی آپ اس انداز میں غور کریں کہ جانور اپنے بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں، تو اتنے دلچسپ اور اتنے خوبصورت آپ کو واقعات نظر آئیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. وہ اچھلنا سکھائیں گے، وہ اوپر چڑھنا سکھائیں گے. بلی اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ دیوار پہ کیسے چڑھنا ہے، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چھلانگ مارے گی، بچے کو دیکھے گی بچہ آ رہا ہے یا نہیں، پیچھے آ رہا نہیں آ رہا، پھر نیچے آئے گی، پھر اس کے بعد چھلانگ مارے گی، چار پانچ مرتبہ اپنے اس بچے کے سامنے کرے گی، تو پھر اس کے بعد بچہ بھی چھلانگ مارے گا. اب اس کے بعد بلی اس سے اگلا اسٹیپ جانا، اس پہ چھلانگ مارے گی، بار 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 کرے گی، دیکھے گی بچہ کر رہا ہے کر رہا ہے. اب اس کے بعد اگلا اسٹیپ. کیا تربیت ہے، کیا نظام ہے، کیا جو ہے نا وہ یہ پالنا ہے، کیا پرورش کرنا ہے. یہ اللہ تعالی نے مخلوق کے اندر یہ نظام جاری و ساری کر دیا. رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اس نے اس سارے نظام کے اندر اتنی خوبصورت چیزیں رکھی ہیں کہ سبحان اللہ. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں بیان بھی فرمائیں جو اس کی ربوبیت کے ساتھ متعلق ہیں، کہ وہ کیسے اپنی مخلوق کے اندر کسی شے کا احساس ڈالتا ہے. یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے کے اندر جن کو ہم دیکھتے ہیں. ایک مثال قرآن پاک سے میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بہت پیارے انداز کے اندر بیان فرمایا کہ شہد کی مکھی کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کے اندر اشارہ فرماتا ہے اور اس کے اندر وہ علم جو ہے وہ سمجھ ڈالتا ہے. ارشاد فرمایا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. فرمایا اور دیکھو تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں اور بلند جو چھتے ہیں، فرمایا ان کے اندر تم اپنے گھر بناؤ. شہد کی مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تم جو ہے وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور بلند چھتوں کے اندر اپنے گھر بنا. وہ اپنا چھتا بناتا ہے، بی ہائیو جسے کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں. اچھا پھر اس کو بناتے بھی ہیں، اس کو بھرتے بھی ہیں، شہد کی مکھیاں جو اس کو بھرتی بھی ہیں. اب کیسے بھرتی ہیں، ذرا اس کا پورا نظام جو ہے وہ آپ ذرا اس کو آپ سوچ لیں، غور کر لیں کہ کیسے جو ہے وہ کسی جگہ جاتی ہیں، پھولوں پہ جاتی، پھلوں پہ جاتی، درختوں پہ جاتی، پودوں پہ جاتی ہیں، جگہ جگہ سے وہ چیزیں وہ رس چوستی ہیں، اور رس چوسنے کے بعد واپسی کا راستہ نہیں بھولتی کہ جناب اس چھتے سے نکلی تھی کسی اور میں جا گھسی، یا مشرق سے آئی تھی اور کھانے پینے کے بعد مغرب کو نکل گئی. نہیں، جس چھتے سے آتی ہے ایز اٹ از ایگزیکٹ اسی کے اندر واپس جائے گی، اور وہاں پر جا کے اس نے وہ اپنا پورا جو ہے وہ پروسیس کرنا ہے جس سے شہد پیدا ہوتا ہے، جس سے شہد پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھرتا رہے گا، بھرتا رہے گا، بھرتا رہے گا، اور وہ پورا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب کیا ہے کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم بنا دیا کہ اس کے اندر شفا رکھ دی. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ شہد کی مکھی کو جو پورا ایک طریقہ سمجھا دیا انسانوں کے لیے شہد فراہم کرے گی، خود اپنے رزق کا بندوبست کرے گی، اپنی رہائش کا انتظام کرے گی، اپنی زندگی گزارے گی، راستے کو سمجھے گی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سینسر رکھا ہے، کیا اس کے اندر ایسا نیویگیشن رکھا ہے کہ وہ اپنے راستوں کو یاد رکھتی ہے، جس راستے سے گئی اسی راستے سے واپس، جہاں مرضی گھوم کے 50 چھتے لگے ہوئے واپس آ کے اپنے چھتے کے اندر، اور پھر اس کے اندر بھی آگے جو باریکیاں ہیں، کبھی اس کے اوپر کلام کرے تو پتا چلے کہ ہر چھتے کے اندر ایک ملکہ مکھی ہوتی جو ان کی ملکہ ہوتی، اور سارے اس کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اور جیسے وہ کہتی ہے ویسے وہ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر پھر ایک اور نظام ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرعون سے فرمایا تھا، فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب ہے کون، کون ہے تمہارا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی، ہر شے کو پیدا بھی کیا اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، رزق اپنا کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے اور زندگی میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس کی شان ربوبیت کی چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سوجل مزید صفات کے اوپر کلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔